ایمان پر فاطمہ آیا ایمان پر فاطمہ آیا ایمان پر فاطمہ آیا الہی.
الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر روزے جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. طبرانی شریف میں منقول ہے کہ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک دن اپنی سواری پر سوار ہو کر نکلے، تو حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا عمل افضل ہے؟ تو نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے داہنے مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، خاموش رہنا یہ افضل عمل ہے، مگر یہ کہ کوئی خیر کی بات کی ہو. اس پر حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ کیا اللہ تعالی ہماری زبان سے نکلی ہوئی باتوں پر مؤاخذہ فرمائے گا، پوچھ گچھ کرے گا؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست اقدس حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی ران پر مارا اور ارشاد فرمایا کہ اے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالی تمہیں بد کلامی کے وبال سے محفوظ رکھے، لوگوں کو ان کی بات جہنم میں منہ کے بل اوندھا گرائے گی. تو جو شخص اللہ عز و جل اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ خیر اور بھلائی کی بات کرے اور بری باتوں سے خاموش رہے. اچھی بات کہو، فائدے میں رہو گے، برائی سے پرہیز کرو، سلامت رہو گے. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، زبان جو بظاہر گوشت کی ایک چھوٹی سی بوٹی ہے، مگر یہ زبان اگر درست استعمال نہ ہو تو کئی ایک گناہوں میں مبتلا ہوتی ہے اور کئی معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی کی دل آزاری کا سبب بھی بنتی ہے. تو آج بدقسمتی سے جو ہمارے معاشرے میں برائیاں عام ہیں، انہی میں زبان کے ذریعے لوگوں کی دل آزاریاں کرنا، مختلف انداز سے ان پر الزامات لگانا، وہ افعال جس میں بندہ مبتلا نہیں ہوتا، وہ افعال اس پر پیسٹ کرنا، اس کے اوپر اس طرح کے الزامات لگا دینا، بہتان لگانا، تو یہ معاشرے میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ گھر گھر میں لڑائیاں ہیں، رشتہ داریوں میں لڑائیاں آئیں، بھائی بھائی ایک دوسرے سے تعلق ختم کیے ہوئے ہیں، پڑوسیوں کے آپس کے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے آج انشاءاللہ عزوجل آپ کی بارگاہ میں، یا آپ سب کو انشاءاللہ میں کچھ مدنی پھول عرض کروں گا جو زبان کی آفتوں کے متعلق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زبان کی آفتوں سے محفوظ فرمائے، اور بڑا پیارا اس کا نسخہ امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پہلے تولو بعد میں بولو، یعنی اگر ہم اپنی زبان کا درست استعمال کرنا سیکھ جائیں تو بہت ساری آفتوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ جب یہ زبان چلتی ہے نا تو یہ بس کتنے فائرنگ ہوتی رہتی ہے، اور جس انداز سے بھی سامنے والے کا دل توڑنا پھوڑنا ہو ہم اس سے دریغ نہیں کرتے، اور یہ انداز درست نہیں ہے۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک شخص نے تین جھوٹے الزامات لگائے۔ نمبر ایک، یہ لشکر اسلام کے ساتھ جہاد میں شریک نہیں ہوتے۔ نمبر دو، مال غنیمت برابر تقسیم نہیں کرتے۔ نمبر تین، مقدمات کا فیصلہ کرنے میں عدل سے کام نہیں لیتے۔ اب یہ جو باتیں عموماً ہم واقعات میں روایات میں سنتے ہیں تو ہم اپنا محاسبہ بھی کریں، اور اس کا جو انجام ہوا اس پر غور کریں کہ آج بھی بسا اوقات اگر کسی کے متعلق ہمیں کمنٹس دینے ہوں، تاثرات دینے ہوں، تو ہمارا انداز کیا ہوتا ہے، ہمارا انداز کیا ہوتا ہے کہ ہم آج اگر کسی کے بارے میں بھی اپنے جو تاثرات دیتے ہیں تو ان تاثرات دینے میں ہماری احتیاطیں کیا ہوتی ہیں۔ اگر ہم نے کسی کو چور کہا تو کیا ہم نے اس کو چوری کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں جی، میں نے تو سنا ہے، یار یہ بڑا کھاؤ ہے، یہ پیسے کھا جاتا ہے، بھائی آپ کے پیسے کھائیں؟ نہیں نہیں، مجھے فلاں نے بتایا تھا۔ یار یہ اپنے گھر میں ماں باپ سے بہت بدتمیزی کرتا ہے، آپ نے دیکھا تھا یا اس کے والد نے آگے آپ کو کہا تھا؟ نہیں نہیں، میں تو یوں ہی اندازہ لگا رہا تھا کہ جب یہ ہم سے ایسی باتیں کرتا ہے تو اپنے ماں باپ سے کیسے کرتا ہوگا۔ ارے میرے بھائی، آپ بظاہر کوئی ایسا آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے، آپ نے ایسے ہی کہہ دیا۔ تو سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ تین الزامات لگائے اس نے۔ اب یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ سنو، اللہ تعالیٰ کی قسم میں اس کے خلاف تین دعائیں کرتا ہوں۔ یا اللہ، اگر تیرا یہ بندہ جھوٹا ہے، دکھانے اور سنانے کے لیے کھڑا ہوا ہے، تو ایک، اس کی عمر دراز فرما دے۔ نمبر دو، اس کے فقر میں اضافہ کر دے۔ اور نمبر تین، اسے فتنوں میں مبتلا کر دے۔ تو جب کوئی اس سے اس کا حال پوچھتا تو یہ کہا کرتا کہ میں کیا بتاؤں، میں وہ بوڑھا ہوں جو فتنوں میں مبتلا ہوا ہوں، کیونکہ مجھ کو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدعا لگ گئی۔ حضرت سیدنا عبد الملک بن عمیر تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، اس دعا کا میں نے یہ اثر دیکھا کہ ابو سعدہ نامی وہ شخص اس قدر بوڑھا ہو چکا تھا کہ بڑھاپے کی وجہ سے اس کی دونوں بھویں، اس کی دونوں آنکھوں پر لٹک پڑی تھیں۔ وہ در بدر بھیک مانگ کر انتہائی فقیری اور محتاجی کی زندگی بسر کرتا تھا، اور اس بڑھاپے میں بھی وہ راہ چلتی ہوئی جوان لڑکیوں کو چھیڑتا اور ان کی بدن کی چٹکیاں لیا کرتا تھا۔ کیوں؟ کہ اس کو ایک صحابی کی بدعا لگی تھی۔ تو ہم آج جس طرح جاتے ہیں دوسروں پر الزامات لگاتے ہیں، اور اس حکایت میں لوگوں پر جھوٹے الزام لگانے کے عادی افراد کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جو موقع کی نزاکت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دوسروں پر جھوٹے الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں، نہ اس کے منصب کا لحاظ رکھتے ہیں، نہ رتبے کا خیال۔ شاید ایسا کرنے والوں کے دل و دماغ میں ایک ہی بات سمائی ہوئی ہوتی ہے کہ ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، میں تھوڑی خاموش رہوں گا، میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں۔ تو انہیں ڈرنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ بھی اسی طرح مکافات عمل کا سلسلہ ہو سکتا ہے جیسا کہ اس بوڑھے سے ہوا، کہ اس نے ایک صحابی پر جھوٹا الزام لگایا تو ان کا کہ اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تیری عمر دراز کرے، تیرے فقر میں اضافہ کرے اور تجھے فتنوں میں مبتلا فرمائے۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ تو دنیا کی سزائیں ہیں، آخرت میں سزائیں اس سے بڑھ کر ہوں گی۔ تو آج کئی ایسے موقع ہوتے ہیں کہ جس میں اپنا مد مقابل کوئی ہوتا ہے تو ہم اس کے خلاف کوئی آسرا نہیں کرتے، کوئی آسرا نہیں کرتے، جس طرح سے بھی اس کی عزت تار تار ہو جائے، اس کی شہرت ہے تو ہم بس جل بھن کر کباب ہو جاتے ہیں، وہ اگر کسی طرح مالدار ہو گیا تو بس کسی طرح بس میں اس پر الزامات لگاؤں کہ میں جانتا ہوں یہ رشوتیں لیتا ہے، یہ دھوکہ دیتا ہے اور اس نے اسی طرح سے مال کمایا ہے۔ ارے میرے بھائی، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ اگر اس کے پاس اچھی گاڑی آ گئی تو آپ کے پاس کیا ثبوت ہے جو آپ الزام لگا رہے ہیں؟ وہ اگر اچھا رہن سہن ہو گیا اس کا تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنی مایا ناز کتاب غیبت کی تباہ کاریاں، اس میں اس حوالے سے ایک بہت ہی اہم مضمون یہ تحریر فرماتے ہیں، کیونکہ بسا اوقات اس میں دوسروں کے مفادات بھی ہوتے ہیں جو یوز کرتے ہیں کہ تم اس کی عزت کو داغدار کرو، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے شخص جو ہے وہ دنیاوی دولت کی خاطر وہ سامنے والے کے متعلق انتہائی بد زبانی کرتے ہیں، اور ایسا شخص دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہوتا ہے، جہنم کا عذاب کس قدر بھیانک ہوگا۔ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت بنیاد ہے، جس شخص کو کسی مرد مسلم کی برائی کرنے کی وجہ سے کھانے کو ملا، چلے پیسہ ملتا ہے، سامنے والا اس کو سپورٹ کرتا ہے، اس پر دوسرے پر الزامات لگانے کے لیے اس کو ذرا سہولتیں دیتا ہے، تو فرمایا گیا کہ جس شخص کو کسی مرد مسلم کی برائی کرنے کی وجہ سے کھانے کو ملا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی جہنم سے کھلائے گا، اور جس کو مرد مسلم کی برائی کی وجہ سے کپڑا پہننے کو ملا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کا اتنا ہی کپڑا پہنائے گا، اور جو کسی شخص کی وجہ سے سنانے اور دکھانے کی جگہ پہ کھڑا ہوا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن سنانے اور دکھانے کی جگہ کھڑا کرے گا۔ تو مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان میرات المناجی جلد 6 صفحہ 619-620 پر نقل کرتے ہیں کہ اس طرح، یعنی اس طرح پر کہ دو لڑے ہوئے مسلمانوں میں سے ایک کے پاس جاوے اور اسے خوش کرنے کے لیے دوسرے کی غیبت کرے، اسے برا کہے، اسے نقصان پہنچانے کی تدبیریں بتائے تاکہ اس ذریعے سے یہ شخص اسے کچھ دے یا کھلا دے، ایسے خوش آمدید شکل کے لوگ آج کل بہت ہیں۔ مزید فرماتے ہیں، یہ دوزخ کی آگ کے انگارے ان لقموں کے عوض ہیں، جس قدر یہاں لقمے کھائے اتنے ہی وہاں انگارے کھائے گا۔ جو کسی کو خوش کرنے کے لیے مسلمان بھائی کی غیبت کرے یا اسے ستائے، اس غیبت وغیرہ کے عوض کپڑوں کا جوڑا پائے، تو اسے قیامت میں اس جوڑے کے عوض آگ کا جوڑا پہنایا جائے گا۔ مفتی صاحب مزید اس فرمان عالی، یعنی جو کسی کی وجہ سے دکھانے اور سنانے کی جگہ کھڑا ہو، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کے بہت معنی ہیں۔ ایک یہ شخص کہ جو کسی مشہور شریف آدمی کی پگڑی اچھالے، یعنی اس کو بدنام کرے، اس کا مقابلہ کرے تاکہ اس مقابلے سے میری شہرت ہو۔ دوسرے یہ کہ جو کسی شخص کو دنیا میں جھوٹے طریقے سے اچھالے تاکہ اس کے ذریعے مجھے عزت و روزی ملے، جیسے آج کل بعض جھوٹے پیروں کے مرید اس کی جھوٹی کرامتیں بیان کرتے پھرتے ہیں تاکہ ہم کو اس کے ذریعے عزت ملے کہ ہم اس پہنچنے والے مرشد کے بالکے یعنی مرید یا شاگرد ہیں۔ تیسرا یہ کہ جو شخص دنیا میں نام و نمود چاہے، نیکیاں کرے مگر ناموری کے لیے، یا جو شخص کسی کے ذریعے سے اپنے آپ کو مشہور و نامور کرے، قیامت میں ایسے شخص کو سر عام رسوا کیا جائے گا، فرشتے اسے اونچی جگہ کھڑے کر کے اعلان کریں گے کہ اے لوگو، یہ بڑا جھوٹا مکار فریبی یعنی دھوکے باز تھا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اس سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو اپنے امیر، نگران، افسر، سیٹھ، لیڈر یا کسی مالدار کو اچھا لگانے، ان کی ہمدردیاں پانے، اپنے آپ کو وفادار جتانے مگر حقیقت میں اپنی حماقت پر مہر لگانے اور خود کو دوزخ کا حقدار بنانے کے لیے ان سیٹھ وغیرہ کے سامنے اس کے مخالف کی پولے کھولتے ہیں، مختلف زاویوں سے اس کی برائیاں کرتے ہیں۔ آہ، نہ جہنم کی غذا کھائی جا سکے گی، نہ دوزخ کا لباس پہنا جا سکے گا۔ جہنم کی غذا کیا ہوگی، کبھی سوچا ہم نے؟ آج تو معمولی سی کوئی ایسی غذا کھاتے ہیں تو جو ہمارے مزاج کے خلاف ہوتی ہے، تو ہمارے منہ میں، حلق میں، پیٹ میں کس قدر تکلیف پہنچاتی ہے۔ صدر الشریعہ، بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی، بہار شریعت جلد اول صفحہ 167-168 پر فرماتے ہیں کہ جہنمیوں کو خاردار توہڑ یعنی کانٹے دار زہریلا پودا یہ کھانے کو دیا جائے گا۔ وہ ایسا ہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ دنیا میں آئے تو اس کی سوزش و بدبو تمام اہل دنیا کی معیشت کو تباہ کر دے، اور وہ گلے میں جا کر پھندا لگائے گا۔ اس کے اتارنے کے لیے دوزخی لوگ پانی مانگیں گے، ان کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا کہ منہ کے قریب آتے ہی منہ کی ساری کھال گل کر اس میں گر پڑے گی، پیٹ میں جاتے ہی وہ آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اور وہ شور بھی کی طرح بہہ کر قدموں کی طرف نکلیں گے۔ پیاس اس بلا کی ہوگی کہ اس پانی پر ایسے گریں گے جیسے سخت پیاس کے مارے ہوئے اونٹ۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنی اس مختصر سی زندگی، اور پھر اس مختصر سی زندگی میں وہ مختصر سے ایام کہ جو کسی کو کسی کے خلاف مطلب بھڑکا کر ہم آسائشیں حاصل کر لیں گے، سہولتیں حاصل کر لیں گے، لیکن پھر کیا ہے؟ بالآخر مرنا ہے۔ جی ہاں، ہم مرنے والے ہیں، ہم مرنے والے ہیں۔ ہم غور کریں کہ اگر اس کیفیت میں اس دنیا سے چلے گئے کہ جبکہ یہ انداز ہوا ہوگا اور ہم نے توبہ نہ کی ہوگی، اس شخص کو جس پر اس طرح کے الزامات لگائے ہوں گے راضی نہیں کیا ہوگا، ہمارا کیا بنے گا؟ حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ان لوگوں پر تعجب ہے جو صالحین یعنی نیک لوگوں کے لیے مباح یعنی جائز چیز کو بھی عیب سمجھتے ہیں، لیکن اپنے لیے کبھی یعنی بدترین گناہوں کو بھی معیوب خیال نہیں کرتے۔ تو دیکھے گا کہ ان لوگوں میں کوئی خود تو غیبت، چغلی، حسد، کینہ، دھوکا، تکبر، خود پسندی کی نحوستوں میں گرفتار ہے اور توبہ بھی نہیں کرتا، جبکہ نیک لوگوں پر مباح یعنی جائز لباس، لذیذ کھانے اور مباح یعنی جائز مٹھائی کے استعمال پر بھی اعتراض کرتا ہے۔ میں آپ کو یہی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہم جن لوگوں میں بیٹھتے ہیں نا، ہم ان کی گفتگو پر غور کریں اور پھر اس کا اثر ہم اپنی ذات میں بھی محسوس کریں کہ ہماری زبان بھی جب چلتی ہے تو کیا اس طرح کے جملے نہیں ہوتے؟ کہ باقی بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ خود چاہے سودی قرضے لے کر، جھوٹ بول کر، ملاوٹیں، ٹیکس کی چوریاں کر کے ناپاک یا حرام روزی کمائیں، مگر کسی عالم، خطیب یا امام صاحب کو کہیں سے نظرانہ ملا، ان کو لوگوں کے گھر دعوت تام میں آتا جاتا دیکھا، کسی نے بچے وغیرہ کی ولادت کی خوشی میں انہیں مٹھائی کا ڈبہ پیش کیا، تو یہ لوگ اپنی گندی آمدنیوں کو بھول کر اس عالم صاحب کی غیبت پر اتر آتے ہیں اور معاذ اللہ اس طرح کے گناہوں بھرے جملے کہتے سنا دیتے ہیں کہ یہ بڑا کھاؤ مولوی ہے، بڑا کھاؤ مولوی ہے، پیٹو ہے پیٹو، اس کا پیٹ کہاں بھرتا ہے، حلوہ خور ہے یہ نظرانوں کے لیے مرتا ہے، مفت کی دعوتیں کھا کر اس کا پیٹ نکل آیا ہے۔ غور کریں کیا ایسے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں؟ پھر ان کی صحبت بد، ان کی اس منحوس صحبتوں کی وجہ سے ہماری بھی عادتیں بنتی ہیں۔ یہ کھا کھا کر اس نے گردن موٹی کر لی ہے. لالچی مولانا ہے لالچی. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں یاد رکھیے، امام یا عالم صاحب کا کسی مسلمان سے نظرانہ، دعوت یا مٹھائی قبول کرنا یہ جائز کام ہے، گناہ و حرام نہیں ہے، بلکہ اچھی اچھی نیتیں ہوں تو کار ثواب ہے. معترض یعنی جو یہ الزامات لگاتا ہے اس کو اپنی آمدنی پر نظر دوڑانی چاہیے، حرام ہو تو اس سے بھی، اور نیز غیبتوں تہمتوں بدگمانیوں سے توبہ اور اس کے تقاضے پورے کرنے چاہیے. غور تو کیجئے، جب آپ کسی کی طرف ایک انگلی اٹھاتے ہیں نا تو تین انگلیاں خود آپ کی طرف ہو جاتی ہیں، گویا یہ خاموش تنبیہ یعنی نوٹس ہے کہ ایک انگلی جب آپ کی دوسرے کی طرف ہے تو آپ کے پاس تین ہیں. تو اس سے تنبیہ کیا ہے کہ اس کو بعد میں چھیڑنا، پہلے اپنے آپ کو سدھارنا ہے، اس کو بعد میں چھیڑنا، پہلے اپنے آپ کو سدھارنا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دوسرے کی آنکھ کا تنکا تو تمہیں نظر آ جاتا ہے، یعنی ذرا ذرا سی بات میں اس کا عیب بیان کرتا پھرتا ہے، مگر اپنی آنکھ کا شہتیر یعنی بڑی لکڑی کا مطلب یہ کہ اپنا بہت بڑا عیب یہ ہمیں نظر نہیں آتا. تو ہم غور کریں اور سوچیں کہ ہماری طبیعت کیسی ہے. تو عوام و خواص، جی ہاں، ہر ایک کو چاہیے کہ محتاط زندگی گزاریں، ایسے مباح اعمال و افعال سے بھی اپنے آپ کو بچائیں کہ جو فتح باب غیبت یعنی غیبت کا دروازہ کھلنے کا سبب بنے. اس ضمن میں میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت کا ایک فتوے کا کچھ خلاصہ فتح و رضویہ شریف سے منقول ہے کہ اس سے اندازہ لگائے کہ ایسی حرکتیں کرنا کس قدر برا ہے جو مسلمانوں میں غیبتوں تومتوں بدگمانیوں اور آپسی نفرتوں کا سبب بنے. چنانچہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت بابرکت میں سوال ہوا کہ علماء شریعت و مفتیان طریقت اس مسئلے میں کیا فرماتے ہیں کہ زید انہیں ایک شخص ایک مقام پر امامت و نیابت کے فرائض انجام دیتا ہے، لیکن جو لوگ سور اور مردار کا گوشت پکا کر عیسائیوں یعنی کرسچنوں کو کھلاتے ہیں، زید ان لوگوں کے گھروں سے کھانا کھاتا ہے اور کہتا ہے کہ مردار اور سور کا گوشت یعنی عیسائیوں کے لیے پکانے میں کوئی حرج نہیں، پکانے کے بعد ہاتھ دھو لانے تو پاک ہو جاتے ہیں. تو شہر کے اکثر لوگ زید کے اس طرز عمل کو دیکھ کر ان لوگوں کے گھروں سے کھانا کھانے لگے ہیں، جبکہ کچھ لوگ اس عمل سے نفرت اور سخت اختلاف کر رہے ہیں اور فساد کی صورت بن گئی ہے. لہذا کتاب و سنت کی روشنی میں بیان فرمایا جائے کہ زید کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے اور اس کی امداد اور اس سے تعاون کرنے والوں کے بارے میں شریعت کیا فرماتی ہے. تو اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے نڈر بے خوف اور تقوی سے عاری لوگ جو غیر مسلموں کے لیے سور و مردار جیسی خبیث ترین اور نجس یعنی ناپاک حرام چیزیں پکانے کھلانے کا پیشہ اختیار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے ہاں سے دینداروں اور تقوی دار لوگوں کو کھانا ہرگز نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ جہاں حرام چیزوں کا استعمال کثرت سے ہو وہاں برتنوں کے ناپاک اشیاء سے آلودہ ہونے کا شبہ ہوتا ہے. دیندار اور تقوی دار لوگوں کو ایسے لوگوں کے یہاں جانا، ان کے یہاں سے ایسے مشکوک برتنوں میں کھانا کھانا عوام الناس کی نگاہوں میں باعث الزام و باعث تہمت ہو سکتا ہے. حدیث شریف میں ہے، جو کوئی اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ مقامات تہمت سے بچے، لہذا ایسی صورت حال میں الزام طعن اور تہمت سے بچنا ضروری ہے. بصورت دیگر یہ اقدام اپنے دینی بھائیوں کو کبیرہ گناہوں غیبت بہتان کینہ اور برے القاب کے استعمال میں مبتلا کرے گا. حدیث پاک میں ہے، لوگوں جن کاموں کو کان ناپسند کرتے ہیں ان سے بچو، اور ایک اور حدیث میں ہے کہ ایسے کاموں سے پرہیز کرو جن کے ارتکاب پر معذرت کرنی پڑے اور بغیر شرعی مجبوری کے مسلمانوں کو متنفر یعنی مسلمانوں کو نفرت دلانا یہ ممنوع ہے. چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کو خوشخبری دو اور نفرت نہ دلاؤ. تو شریعت کا مقصد جوڑنا، اتحاد پیدا کرنا ہے، نہ کہ توڑنا. عقل سلیم کا تقاضا بھی یہی ہے کہ لوگوں کو بے قراری میں ڈال کر ناراض نہ کیا جائے اور کراہت و الزام والی جگہ کھڑے ہونے سے پرہیز کیا جائے. حدیث پاک میں ارشاد نبوی ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد عقل کی بنیاد لوگوں سے دوستی اور محبت رکھنا ہے. فقیر یعنی اعلی حضرت فرماتے ہیں اس حدیث کو اپنے رسائل میں تفصیلا بیان کیا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ عقل و نقل کے اعتبار سے اس طرح کا کام یا اقدام اپنے اندر کئی قسم کی قباحتیں نہیں خرابیاں رکھتا ہے جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا. ایسے کاموں کا انجام مذموم ہوتا ہے. جب یہ کام یا اقدام فتنہ و فساد اور مسلمانوں کے درمیان تفریق اور پھوٹ پڑنے کی حد تک جا پہنچے تو جرم عظیم بن جاتا ہے. چنانچہ ایک آیت قرآنی بھی نقل کی، قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے ترجمہ کنز الایمان، اور ان کا فساد تو قتل سے بھی سخت ہے. اور حدیث شریف میں ہے کہ فتنہ سو رہا ہے، اس کے جگانے والے پر اللہ عزوجل کی لعنت. پھر فرماتے ہیں کہ اگر آپ اچھی طرح غور کریں تو یہ واضح ہوگا کہ اس قسم کے افعال انہی لوگوں سے سرزد ہوتے ہیں جو دین اور تقاضائے دین کو چندانی بالکل اہمیت نہیں دیتے، بے خوف ہو کر بالکل آزادانہ لاپرواہی والی زندگی گزارنا زندگی کا حاصل یعنی مقصد حیات سمجھتے ہیں. کچھ آگے چل کر اعلی حضرت فرماتے ہیں، جس کسی نے یہ کہا کہ سور اور مردار کا گوشت پکانے اور غیر مسلموں کو کھلانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی مذائقہ خطرہ نہیں، وہ شخص مذکور یعنی زید غلط بات کہنے کا مرتکب ہوا. بغیر علم و تحقیق کے اس قسم کا فیصلہ صادر کر دینا یہ ہرگز مناسب نہیں. بغیر شرعی مجبوری کے گندگیوں سے آلودہ ہونا سخت ممنوع و ناجائز ہے. بالخصوص ایسے کاموں سے پرہیز کرنا بہت ضروری ہے جن کا حاصل یعنی نتیجہ ان کاموں کی اصلاح کرنے کا ارادہ کرنا ہے. جنہیں اللہ تعالیٰ نے بگاڑ دیا، کافروں کو کھانا کھلانے کے لیے مسلمانوں کا اپنے ہاتھوں ناجائز و حرام چیزوں کا پکانا یقیناً ناجائز و حرام ہے. یہ قاعدہ اصول ہے کہ جس چیز کا لینا حرام اس کا دینا بھی حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ترجمہ کنز الایمان، اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ کرو. اللہ تعالیٰ برتر اور سب کچھ جاننے والا ہے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم غور کریں اور سوچیں کہ جہاں کہیں کسی پر الزام لگانے کی بات آتی ہے تو بھی بڑی بے باکی ہے. اور اگر مثال ہم اپنا بھی محاسبہ کریں اور غور کریں کہ ہمیں کس قدر احتیاط کے ساتھ یہ زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور خاص کر علماء، خطیب اور نیک لوگوں کے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. منقول ہے کہ ایک شخص نے حضرت سیدنا مطرف بن عبداللہ علیہ رحمت اللہ پر جھوٹا الزام لگایا. آپ نے ارشاد فرمایا، اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ عزوجل تمہیں جلدی موت عطا فرمائے. آپ کی زبان سے ان الفاظ کا نکلنا تھا کہ اس شخص کی موت واقع ہو گئی. تو ہم احتیاط کریں کہ بالآخر اگر ہم اپنی چرب زبانی سے، اپنی گیدرنگ کے ذریعے کسی پر مطلب اس طرح کا معاملہ کریں گے تو کب تک جئیں گے، کب تک جئیں گے؟ بالآخر مرنا ہے. توبو اللہ استغفرو، توبو اللہ استغفرو، توبو اللہ استغفرو. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بہتان لگانا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. بار شریعت دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتاب، اس کی جلد 3 صفحہ نمبر 16 پر صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ بہتان کی صورت میں توبہ کرنا اور معافی مانگنا، جس پر بہتان لگایا ہے توبہ کرنا اور معافی مانگنا یہ ضروری ہے، بلکہ جن کے سامنے بہتان باندھا ہے اس کے پاس جا کر یہ کہنا ضروری ہے کہ میں نے جھوٹ کہا تھا جو میں نے فلاں پر بہتان باندھا تھا. اب کہاں کہاں کریں گے ہم تو مطلب مائک آتا ہے تو مائک پر شروع ہو جاتے ہیں، خط آتا ہے تو خط پہ شروع ہو جاتے ہیں، کوئی ایسی پوسٹ بنا کر جناب لاکھوں لاکھ کروڑوں کو میل کر دیتے، ایسے سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہیں کہ کروڑا کروڑوں کو اس کو بات چلی جاتی ہے، کس کس کو وضاحتیں کریں گے، کہاں کہاں اس معاملے کی مطلب ہم کلیریفیکیشن کریں گے، اور پھر اس میں جو اس طرح کا انداز اختیار کرتے ہیں اس میں عورتیں بھی بہت ہوتی ہیں، یہ بھی مطلب کبھی کسی شوہر کو بیوی سے بھڑکا دیا، بیوی کو شوہر کے متعلق بھڑکا دیا، اولاد کو والدین کے معاملات میں بھڑکا دیا، والدین کو اولاد سے متنفر کر دیا، رشتہ داروں کو آپس میں لڑوا دیا، تو یہ ہماری جو زبان چل رہی ہے، یہ جو ہمارا انداز ہے، یہ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین، یہ کافی ہم کو غور کرنا پڑے گا، اور یہ آپس میں جو لڑائی جھگڑے کروانے کی جو مذموم صفت ہے اس سے بھی توبہ کرنی پڑے گی۔ ایک عورت نے حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی کی زوجہ کو آپ کے خلاف بھڑکا دیا، آپ نے اس عورت کی بینائی زائل ہونے کی دعا فرمائی تو وہ اسی وقت اندھی ہو گئی۔ جی ہاں، مظلوم کی بد دعا سے بچو، جس کا دل دکھاتے ہیں، جس کا دل توڑتے ہیں، جس کو ستایا جاتا ہے، اس کی بد دعا سے بچنا چاہیے، بد دعا سے بچنا چاہیے۔ تو عورت اسی وقت اندھی ہو گئی، آپ کی خدمت میں آ کر فریاد کرنے لگی، آپ سے دعا کی درخواست کی، ابھی اللہ کے نیک بندے ان کو اس عورت کے حال پر رحم آ گیا، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تو اس کی بینائی لوٹ آئی اور آپ کی زوجہ بھی واپس آ گئی۔ تو ہم معاشرے میں ایسے بہت سے افراد دیکھتے ہیں، اور پھر بعض اوقات تو یوں سمجھنے کہ وہ بڑوں سے سیکھ کے چھوٹے بھی شروع ہو جاتے ہیں، بڑوں سے دیکھ کر چھوٹے بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے معاملے میں بھی، اپنے بچوں میں بھی اس طرح کی اگر عادتیں ہوں ان سے بچانا چاہیے۔ بچے بھی اگر آ کر کسی کے متعلق اس طرح کا الزام لگائیں تو وہیں پر ان کو روکا جائے، وہیں پر ان کی تربیت کی جائے، یہ نہ ہو کہ ان کی حوصلہ افزائی کر کے ان کو بڑھایا جائے کہ واہ تو نے بہت بڑا کارنامہ کیا، یہ نہیں۔ سرکار عالی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت کو اس کے خاوند یا کسی غلام کو اس کے آقا کے خلاف ابھارے وہ ہم میں سے نہیں۔ یار اتنی تنخواہ دیتا ہے تجھے، یار تیرا سیٹ تو بڑا ظلم کرتا ہے یار، صبح سے رات تک تجھ پر اتنے اتنے کام لادے ہوئے، بس اتنی سی معمولی تنخواہ، اچھا دوپہر کا کھانا بھی نہیں دیتا، اللہ اکبر، یعنی اس کے گھر سے جو کھانا آتا ہے ایک روٹی بھی نہیں دیتا تجھے۔ اب یہ جو انداز ہوتا ہے ہمارا، اب کیا چاہتے ہیں، اب کیا چاہ کے آ رہے ہیں مارکیٹوں میں، اب تصور کرتے جائیں، مارکیٹوں میں اس طرح کا بہت سارے انداز اختیار کیے جاتے ہیں کہ کسی کے سیلز مین کو بھڑکا دیا وہ اس سے توڑا، کسی کے بچے کو بھڑکا دیا کہ تیرے والد تجھ پہ ظلم کر رہے ہیں اس کو دکان سے چھڑوا دیا۔ تو آپ کی تھوڑی دیر کی جو زبان چلی یہ آپ کو دنیا اور آخرت میں کتنا نقصان پہنچائے گی۔ تو مفسر شہیر حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان فرماتے ہیں کہ ہماری جماعت سے، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ارشاد ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں، فرماتے ہیں ہماری جماعت سے یا ہمارے طریقے والوں سے یا ہمارے پیاروں سے نہیں، یا ہم اس سے بیزار ہیں، وہ ہمارے مقبول لوگوں میں سے نہیں، یہ مطلب نہیں کہ وہ ہماری امت یا ہماری ملت سے نہیں، کیونکہ گناہ سے انسان کافر نہیں ہوتا۔ مفتی صاحب اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ خاوند بیوی میں فساد ڈالنے کی بہت صورتیں ہیں، عورت سے خاوند کی برائیاں بیان کرے۔ اب سوچتے جائیں میں اگر اس طرح کا انداز ہے توبہ کریں، ان سے بھی معافی مانگے، عورت سے خاوند کی برائیاں بیان کرے، دوسرے مردوں کی خوبیاں ظاہر کرے، کیونکہ عورت کا دل کچی شیشی کی طرح کمزور ہوتا ہے، یا ان کے اختلاف ڈالنے کے لیے جادو تعویذ گنڈے کرے، یہ سب حرام ہے۔ غلام یا لونڈی کے بگاڑنے کے معنی یہ ہے کہ اسے بھاگ جانے پہ آمادہ کریں، اگر وہ خود بھاگنا چاہیں تو ان کی امداد کریں۔ بہرحال دو دلوں کو جوڑنے کی کوشش کرو نہ کہ توڑنے کی، کہ تو جوڑ پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، توڑ پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ تو میری عادت کیا ہے، میں جوڑتا ہوں یا توڑتا ہوں؟ تو جو لوگ عورت کو بھڑکاتے، شوہر کے خلاف ابھارتے ہیں، وہ شیطان کے پیارے ہیں۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان پانی پر اپنا تخت بچھاتا ہے پھر اپنے لشکر بھیجتا ہے، ان لشکروں میں شیطان کے زیادہ قریب اس کا درجہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ فتنہ باز ہوتا ہے۔ اس کا ایک لشکر واپس آ کر بتاتا ہے، میں نے فلاں فتنہ برپا کیا، شیطان کہتا تو نے کچھ نہیں کیا۔ ایک اور لشکر آتا ہے، کہتا ہے میں نے ایک آدمی کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہیں ڈال دی۔ یہ سن کر شیطان اپنے قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے تو کتنا اچھا ہے، اپنے ساتھ چمٹا لیتا ہے۔ تو ہم غور کریں، آج جو گھر گھر میں طلاقیں ہو رہی ہیں، اس قدر جدائیاں ہو رہی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ کوئی جوڑنے والا ہی نہیں ہے۔ سگی ماں آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کو طلاقیں دلواتی ہے کہ نہیں، کہہ دے میں تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ ارے چھوٹے چھوٹے بچوں پر خیال کرو کہ وہ مرد ہے، اس کو تو کہیں دوسری مل جائے گی، گزار لے گا۔ اس عورت کا کیا ہوگا، ان بچوں کا کیا ہوگا، ان کو کس کے حال پر چھوڑ رہے ہیں؟ تو ہمیں غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ اور ایسے واقعات کئی ایک بزرگوں نے لکھے ہیں۔ ایک شخص حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں آ کر یہ لوگوں کو تکلیف دیا کرتا تھا، اس کی شرارتوں کا سلسلہ حد سے بڑھنے لگا۔ آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ تو اس شخص کی ایذا رسانی سے خوب واقف ہے، تو جس طرح چاہے ہمیں اس کے معاملے میں کفایت فرما۔ اس وقت وہ شخص کھڑے کھڑے گر کر مر گیا اور اس کی لاش چارپائی پر رکھ کر اس کے گھر لے جائی گئی۔ تو مسلمانوں کو تکلیف دینے والوں کو خبردار رہنا چاہیے کہ سلطان دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو ایزا دی اس نے مجھے ایزا دی، جس نے مجھے ایزا دی اس نے اللہ عز و جل کو ایزا دی۔ اور اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایزا دینے والوں کے بارے میں پارہ 22 سورۃ الاحزاب میں ارشاد ہوا، ترجمہ کنز الایمان، بے شک جو ایزا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ نے کبھی کسی مسلمان کی بلا وجہ شرعی دل آزاری کی ہے، دل دکھایا ہے، اب چاہے آپ کا کیسے قریبی رشتہ دار ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، آگے بڑھ کر معافی مانگ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔